خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
تجھ پہ سب سے جاؤں رمضا تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے، رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
یہ بیان جو ہے نا بڑا پیارا بیان تھا، اور ہمیں قبر اور آخرت کی جو ہے نا معلومات ہو گئی کہ موت کیسی جو ہے نا موت ہے. اس بارے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں پتا چلا. انشاءاللہ ہماری نیت یہی ہے کہ ہم پانچوں نماز با جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور انشاءاللہ برائیوں سے بچتے رہیں گے.
ہمارا بالکل ذہن صحیح بنا، پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے، ہر ٹائم مسجد میں رہیں گے، روزے رکھیں گے، تراوی پڑھیں گے،
پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، باقی جو بھی گناہ کیے اس کی توبہ کرنی ہے.
اگر ہم نے ڈرامے فلمیں دیکھی تو بچے بھی دیکھیں گے، تو پھر عبرت ناک موت کے لیے بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ جو عمل ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کرے گی. بیان سن کے یہی مائنڈ بنا کہ میں خود بھی عمل کروں اور لوگوں کو بھی دعوت دوں.
یہ بتائیے گا یہاں پر ابھی جو بیان ہوا ہے نگرانی شورا کا،
رونگٹے کھڑے ہو گئے ہمارے سن کے، کاپ رہیں گے، ہونا کیا ہے، موت آئی تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیسے سانس نکلے گا، کیا ہوگا نزا کے وقت کیا ہوگا.
میرا نام محمد حذیفہ ہے، میں باول مدینہ کراچی نازو واسطے آیا ہوں. نہیں میں پیدائشی بنین نہیں ہوں. آپریشن ہو گیا تھا، کالا والا پانی آ گیا تھا اور موتیا پک گیا تھا، تو ڈاکٹر نے آپریشن کرا تو وہ ناکام ہو گیا. بس یہ باپا کی محبت کے عشق کے لیے.
پیر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے درس دیتے ہیں، ایسا اس میں نور ہے، ایسا کچھ دیکھنے کے لیے من ہی کرتا رہتا ہے.
پیر کی جتنی بار زیارت کریں گے اتنا ثواب ملے گا.
اسے دیکھا ہے غور سے؟ دیکھا دیکھا
بالکل قریب سے نہیں دیکھا، تھوڑا سا فاصلے سے دیکھا.
دیکھے کیا فیل ہوئی مرضی میں؟
پھر ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال. پہلی سہری ہوئی تھی اس دن بابا کے پاس ہم لوگ گئے تھے سہری کرنے، 11 نمبر ہلکے کے ہم لوگ ہیں.
پیر صاحب ماشاءاللہ نور ہے ان کے چہرے پہ،
آنسو آ گئے تھے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے.
میں نے ابھی ایف ایس سی کیا، اس کے بعد مدرس کورس کیا، تو ابھی انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد جامعہ میں داخلہ لیں گے. میٹرک کے بعد جاتے تھے مدرسۃ المدینہ بالگاہ میں اپنے قرآن مجید کے تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے، ادائیگی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس وقت میں ذہن بھی کافی نا اس طرف رغبت کر گیا تھا دعوت اسلامی کے اندر اندر نا، میں چاہتا تھا کہ میں ان کا کوئی بنوں، ان کا کوئی ذمہ دار بنوں. تو اس کے بعد میں نے پھر نیت کر لی کہ انشاءاللہ درس انتظامی کریں گے. تو جب میں نے ادھر دارالسنہ پہ معلوم کیا جا کر فیضان مدینہ میں، تو پتا چلا کہ بھی اس کے نا شوال میں داخلے ہونے ہیں.
پچھلے رمضان میں میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا جدو میں، تو اس میں جامعۃ المدینہ میں ذہن بنا میرا. میں ابھی اولا کے پیپر دیے ہیں، ثانیہ میں آ گیا، میرے کو ایک سال ہوا ہے.
میری پہلے دو بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں تھا میرا. گھر والوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بیٹا دیا تو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. شبان سے پہلے رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، تو میری وائف جو میری زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ مدنی قافلہ بھی کرو، یہ جو بیٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ بابا جی کی دعا ہے. گھر والوں نے جو ہے نا سارا انتظام کر کے مجھے بھیجا ہے. 3 دن میں نے مدنی سفر بھی کرنا ہے. چاند رات کو ہم یہ تاثرات وغیرہ بھی سنتے تھے، اسلامی بھائی آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بالکل، جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، یہاں آ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں. اس لیے میرے گھر والوں نے مجھے تیار کر کے ادھر بھیجا ہے تاکہ داڑھی بھی رکھ لوں، امامہ بھی پہن لوں، نیک بن جاؤں. اس لیے زیادہ تر انہوں نے مجھے بھیجا ہے. دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے مجھے نہ نماز کی فرائض کا پتا تھا، فرائض کیا ہوتا ہے، واجبات کیا ہوتے ہیں، شرائط کیا ہوتے ہیں جو یہاں ہمیں سکھائے جاتے ہیں، بالکل مجھے نماز آتی ہی نہیں تھی. جب میں دعوت اسلامی سے پہلے مجھے نماز میں رکھتے کتنی ہوتی ہیں اس چیز کا مجھے علم نہیں تھا. دعوت اسلامی میں آ کے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا میں نے.
دل میں بھی بڑی خواہش تھی میں جاؤں وہاں، حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے. میری وائف بھی ہیں، مدنی چینل دیکھتی ہیں، انہوں نے مجھے بہت فورس کیا آپ جائیں، آپ لازمی جائیں. اور یہاں آ کے میں پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، تراوی پڑھ رہا ہوں. میں نے تراویح آج تک نہیں پڑھی، یہاں آ کے میں پڑھ رہا ہوں.
رمضان کی تیاری تھی مدینہ شریف کی عمرے کی، تو وہ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو میں نے اللہ چلو آقا کے بارگاہ میں نہیں کہ تو آقا کے عاشق کے بارگاہ میں چلتے ہیں. اور باپا کے یہاں بڑا سکون ہے الحمدللہ، ہر وقت سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
رات والے مدینہ جا کر میں کوئی خاص بات سیکھی؟
سب سے پہلے باپا کا جو سبزی کا جو دیا انہوں نے مدنی پھول، ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے بڑے اچھے لگے. اور انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے कि मैं भी इंशाल्लाह खाने से पहले सब्जी इस्तेमाल करूंगा।
यहाँ पहली दफा करने आया हूँ, दिल बदल चुका है, बुराइयों में थे, सारी चीजें हट चुके हैं। अब इंशाल्लाह फैजान मदीना में रहेंगे, इंशाल्लाह हाफिज भी बनूंगा इंशाल्लाह कुरान पाक का, और आलिम का कोर्स भी करूंगा। पापा जी का कहना है कि हर घर में एक आलिम होना चाहिए, इंशाल्लाह हमारे घर में कोई भी नहीं तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा मैं आलिम बनूंगा। ये मैंने बहुत पहले बयान में भी सुने थे, फिर हमारे जो निगरान उन्होंने भी बताया और कुछ इस्लामी भाइयों ने भी बताया, तो मैंने इंशाल्लाह कोशिश करूंगा।
मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, मैं मुस्तफाबाद रैमिंड से आया हूँ। मैं इत्तेफाक में आया हूँ और मुझे दावत इस्लामी से इतना प्यार नहीं था। मेरे दोस्त हैं दावत इस्लामी में, वो कहते हैं चलो आपको लेकर चलते हैं, तो इधर आए हैं। इधर आन के हमें पता चला है और दावत इस्लामी से इतना प्यार हो गया जितना कोई हिसाब ही नहीं। मदनी चैनल देखते थे लेकिन इतना लुत्फ नहीं था हमें पता कि जितनी बरकतें इधर आन के हमें पता चली हैं। इधर आन के हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी जमात के साथ पढ़ रहे हैं। मैंने जिंदगी में भी 20 तराबियां नहीं पढ़ता था, इधर आके अल्हम्दुलिल्लाह 20 पूरी तराबियां पढ़ रहे हैं। मैंने कभी भी निगराने शुरा का बयान नहीं सुनता था लेकिन इधर आन के जो मुझे कैफियत हुई है वो कभी भी नहीं हुई। बापा जान की जियारत करने का जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैज मिला है और जितनी मुझे रूहानियत मिली है वो कभी भी नहीं मिली जितनी बाबा जान की ज्यारत करने में मिली है। पीरो मुर्शिद ही अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह और मैं बैत भी हो गया।
सुबह को जो बयान होता है निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अतारी का, और असर के बाद जब बापा साहब सवालों के जवाब देते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इखलाक ढूंढने की बाहर बहुत कोशिश की लेकिन इधर जो है ना इखलाक बहुत अच्छा है सारे इस्लामी भाइयों में और खास तौर पे बापा साहब। मोहब्बत जो है ना वो इधर ज्यादा है इल्म के हवाले से। 30 दिन का एतकाफ कर लूं, दाढ़ी शरीफ भी रखेंगे और इमामा शरीफ भी पहने।
हम अंधेरे में रह रहे थे, ना नमाज का पता था ना रोजे का पता था, किसी चीज का पता नहीं था। रुको मिठाई बनाओ, समोसे बनाओ, भीख बनाते थे रोजों के अंदर, थैलियां भर के नोटों की लेके जाते थे। बाकी सुकून नहीं आता था हम लोगों को। बाबा जाने का एक दफा हाथ चूमना मेरे को, बस मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ना हाथ धोने का पता ना कुछ पता था, बस खाना खाया पीछे गिर गया। यहाँ आके तो हमारे आंखें खुल गई है, दीन भी कोई चीज है।
मेरा नाम फैज मोहम्मद है, मैं जुनूबी वजीरिस्तान से आया हूँ, अला इलाका हमारा स्पिन के रकबे है। बस ये हजरत साहब की मोहब्बत हमें यहाँ खींच के लाई है। हम देखते रहते थे अक्सर और इस्लामाबाद फैजान मदीना हमने कोर्स भी किया। इस माहौल ने हमें यहाँ तक खींच के लाया और बहुत मोहब्बतों से नवाजा। 12 मामे भी हो, 2 रादिस किया हुआ यही कराची से, और आगे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है अपने गाँव जुनूबी वजीरिस्तान में इंशाल्लाह दावत इस्लामी का काम करते रहेंगे। यहाँ मैंने 3 चीजें नोट की है जो बेहद फायदा मंद है, बहुत मुफीद है। यहाँ वो 3 चीजें क्या, एक तो जमाल है अमीर अहले सुन्नत का जमाल, माशाल्लाह मदीना मदीना है, और दूसरी बार यहाँ हमने कमाल देखा, हजारों की तादाद में यहाँ मुतकफीन आए हुए है, और सहरी भी देखो अफतारी भी देखो तो एक नज्म जब्त के साथ एक अच्छी तरीके से दी जाती है, और ये कमाल है कि इतने लोगों को संभाला जा रहा है। तीसरी बात यह है कि वो नवाल है, यहाँ सखावत इतनी के सहरी में भी देखो अफतारी में भी देखो कोई भूखा नहीं रहता है, हर बंदा खाता ही जा रहा है और खुश होता जा रहा है। माशाल्लाह मुस्कुराहट का जो माहौल है बस आगे से इंसान को अंदर से खींच लेता है। माशाल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान है, ये उनका फेज है जो हर बंदा लूट रहा है, उनके फेस के ये चश्मे जारी है और हर बंदा उससे और जाम पीता जा रहा है। माहौल इतना प्यारा है कि यहाँ ये नहीं है कि आप पठान हो, आप पंजाबी हो, आप बलोच हो, माशाल्लाह वो कोई माहौल नहीं, बस एक अमीर अहले सुन्नत के झंडे के नीचे सब खड़े हैं। अगर ये इस तरह ये तहरीक चलती रही तो इंशाल्लाह ये ता कयामत अल्लाह इसको जारी और सारे करें, और अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि हमें दुआ देते जाए और हम ताकि दीन का काम करें।
हमारा इलाका बहुत पसमांद है और वहाँ कोई दीन माहौल नहीं है। यहाँ से पहले हमने ये कभी नहीं सीखा था कि ये सुन्नत क्या होती है क्या है। इंशाल्लाह दूसरे साथियों को भी लाएंगे और खुद भी आएंगे और हमारे छोटे भाई उनको भी लाएंगे इंशाल्लाह सब अजल। अपना नाम काफिले में लिखवा दे जो ईद के चांद को नहीं निकलता चांद रात को, उसमें हम सब दोस्तों ने नाम अपने अपने लिखवा दिए 3 दिन के लिए काफले में।
हाँ मैंने भी लिखवा दिया है, बस मजा आया ना इसलिए हमने कहा कि ईद वैसे भी गर्म होगी नहीं, चल इधर ही घर ईद गुजारेंगे।
जामियतुल मदीना जी अलैहिं इस्लामाबाद में अभी पढ़ रहा हूँ। ये पहली छुट्टी है जो इस जगह गुजर रही है फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ आकर ये अंदाजा हुआ है कि जो हमारी पहली छुट्टियाँ थी ना वो छुट्टियाँ ही गुजरी है और असल क्लास इधर आकर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुजाकरे निगरान शुरा के बयान अरकान शुरा की तरबियत के जो यहाँ सिलसिले शुरू हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अपनी सलाह हो रही है, और सबसे बड़ा जो हमने पढ़ा है उसको आगे हमने उम्मत तक मुंतकिल करना है, تو اس کا جو ہمیں جذبہ ہے وہ جو درد ہے وہ ہمیں آ کر یہاں ملا ہے، میرا اہل سنت کے در سے ملا ہے. کچھ عرصہ پہلے مفتی حسان صاحب جو دارالحدیث شریف کا یہاں پیریڈ لیتے ہیں، ان کا مدنی چینل پر ایک کال سنا تھا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں کسی نہ کسی در سے آ کر ملتی ہیں، یعنی کسی کامل شخصیت کی بارگاہ سے ملتی ہیں. جب آپ مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، مفتی صاحب نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ ظاہر ہم کتابوں میں جو پڑھ رہے ہیں، فنون ہم جو سیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں کتابوں سے مل رہے ہیں، لیکن جب ہم یہاں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں آئے اور یہاں ایک ماہ کا اعتکاف کیا، تو پھر ہمیں مفتی صاحب کا وہ قول بالکل صادق نظر آیا، بالکل سچا ثابت ہوا کہ جو آ کر یہاں ملتا وہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے.
جو اس سے میں نے پہلے زندگی گزاری بالکل جیسے ہوتا ہے نا فضول، مطلب ہمیں جونا کدھر تھا، ہم آئے کدھر ہیں، مطلب کرتے کیا رہے ہیں. رمضان سے تین ماہ پہلے میں نے نماز شروع کی، بس یہی دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں کہتا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس نے اپنے آپ کو مومن بنانا ہے وہ ادھر آ جائے. بس ہر برا کام اچھا کام جو معاشرے میں آج کل نوجوان کرتے ہیں اس سٹیج سے گزر کے آیا ہوں، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں کچھ نہیں ہے. ہم ادھر آئے، عبادت بھی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، سیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا لفظ کے ساتھ قرآن مجید درست ہو رہا ہے. کاش کے میں آج سے 10-15 سال پہلے مدنی مول اڈیپٹ کر لیتا، شاید کہ آج میں کہاں سے کہاں ہوتا. اپنے گھر والوں کو بھی اسی مول میں اب پکا تہیا کیا ہوا ہے کہ اتارنے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، گھر بیٹھ کر ان اچھے خوبصورت پر اثر تاثرات سے آپ کو یقیناً ایک سرور یا لطف بھی ہو سکتا ہے محسوس ہو رہا ہو. گھر بیٹھے صرف لطف لینے کے بجائے یہاں آ کر ذرا اس مدنی ماحول کی مٹھاس کو چکر دیکھیں، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. رسالة زيادة درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 8th رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، ان کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے، مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک دوسرے کے بارے میں تنقید اور برا سوچنا یہ ایک آسان سا کام ہے اور ایک تعداد اس میں مصروف ہے. یہ ماحول ہے تو حسن زن کی فضا کیسے بنے؟ آپ ہمیں ایسے مدنی پھول دیں کہ ہم حسن زن والے بن جائیں.
اس کے لیے بدگمانی نہ بھی رسالہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بدگمانی سے بچیں گے. بدگمانی ہے ہی مطلب حسن زن کا الٹ، اور حدیث پاک میں ہے کہ حسن الظن من حسن العبادت، اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے. ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. تو مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اور مومن کا جو بھی معاملہ ہو اس کو اچھے زن پر، اچھے گمان پر، اچھے خیال پر محمول کرنا یہ واجب بھی ہے. خامہ خواہ مطلب کھینچ تان کے ہمارے یہاں مطلب اس کا مائنس نکالا جاتا ہے، حالانکہ پلس موجود ہوتے ہیں، پھر بھی بدگمانیاں کی جاتی ہیں، اور بدگمانی ایک مسلمان کے بارے میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بدگمانی رسالہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا ہم کسی سبزی والے سے یا کسی سے کوئی ایٹم لیتے ہیں تو وہ جب ہم اسی طرح ان کے منہ کے کہنے پہ لے آتے ہیں، گھر میں آ کے دیکھتے ہیں گلا سڑا رہتا ہے، تو اس کے لیے آیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ آپ ہمیں تجویز دیں.
آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب تجربہ ہے کہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ٹکا دیتے ہیں گلا سڑا، خود دیکھ بھال کر لیں، چیک کر کے لیں، تو انشاءاللہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. چیک کرنا نہیں آتا تو کسی سے مشورہ کر لیں گے یہ چیک کیسے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ نقصان سے بچیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض سبزی والے یا بعض دکاندار بھلے انسان ہوتے ہیں، تو ایسا کو تلاش کر لیں، تو اس پر جب اعتماد آپ کا بحال ہو جائے گا کہ اچھا نیک آدمی صحیح چیز دیتا ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ پریشانی امید ہے کہ نہیں ہوگی، صحیح چیز ملے گی. ایسی ہوتی ہیں مطلب ایسے دکانیں ہوتی ہیں، ایسے سٹور ہوتے ہیں کہ جہاں مطلب ایک ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، ورنہ کیونکہ گاہک بھی تو خراب ہو رہے ہیں نا دھوکا دینے سے، تو یوں چلو یہ اپنی دنیا داری کی وجہ سے بھی وہ صحیح چیز دیتے ہیں، تو ہمارا تو کام بن جائے گا، صحیح چیز ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سجاد شیخ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، ایک بندہ اگر پریشانیوں میں ہو، بے روزگار ہو، اتنی کوششیں کرنے کے بعد بھی اس کو روزگار نہ ملے، اور جب وہ اپنا استخارہ کروائے تو استخارہ میں آئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، میں یہ امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسوں پہ اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے، اور اگر آزمائش آئی بھی ہے تو اس آزمائش کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ، اس کا کیا حل ہے؟ ہم کس طرح کیا کریں ہم ایسا عمل کے اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو آسان فرما دے؟
اس میں یہ ہے کہ آزمائش تو دیکھو ہر ایک پر آ سکتی ہے، کہ وہ ایک قرآن آیت بھی ہے کہ تم کہ کیا اتنا کہنے سے چھوٹ جاؤ کہ مومن ہے اور آزمائے نہیں جاؤ گے. یہ مینڈک سوار بچو پیج نمبر 13 پر ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت کریمہ، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا آمنا وهم لا يفتنون. ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تو یوں مطلب آزمائش تو ہوگی. اب یہ کہ کسی سے کم کسی سے زیادہ، تو یہ کہ آزمائش تو ہوتی ہے. پھر مشہور آیت کریمہ ہے تو سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی اور ہم تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تمہیں چیزوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے. لیکن اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو یہ کہ آزمائش تو سب پر آتی ہے. یہ کہہ کر مطلب بے صبری کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، آزمائش تو بڑوں پر آتی ہے، انبیاء کرام تو ان کا ہم تھوڑی مقابلہ کر سکتے ہیں، یقیناً نہیں کر سکتے. ہم شہداء کربلا کی مثال دیں، شہداء کربلا بڑی ہستیاں تھیں، ان کا مقابلہ ہم تھوڑی کر سکتے ہیں، واقعی نہیں کر سکتے، لیکن آزمائش تو آئے گی. تو زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلے گی، یہ ذہن بنا لیں، پیدا ہوئے مسائل تو ہوں گے اور اس کو فیس کرنا ہے، اور اچھے انداز میں فیس کر کے صبر کرنا ہے کہ صبر سے اجر ملتا ہے. اور پھر یہ آزمائش میں فوائد ہوتے ہیں، کہ بندے میں لگام رہتی ہے، مالدار پیالدار ہر طرح سے سکھی تندرست توانا، جان بھی اچھی اور بولنے میں بھی اچھا، حسن میں بھی اچھا، بالکل یعنی کہ جیسے کوئی بہت ہی اس طرح ہو نا، اس کے لیے خطرہ بہت ہے کہ تکبر میں پڑ جائے اور کچھ سمجھے اپنے آپ کو، اور ایسا ہوتا بھی ہے دنیا میں. اب دیکھیں جس کی جو باڈی بلڈر ہوگا باڈی اچھی ہوگی، اسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنا گریبان کھلا رکھیں گے، گولڈن کی وہ چین پہنیں گے، اور اس کا وہ جو کچھ ہوگا وہ پھول وغیرہ، یہ حالانکہ یہ لیڈیز ہے، یہ گولڈن سونا جو پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے، لیکن وہ پہنتے ہیں اس طرح، پہلے پہنتے تھے، اب ہو سکتا ہے ڈاکوؤں نے یہ بلا دیا ہو کسی دور میں جب اتنا لوٹ مارنی ہوتی تو میں نے دیکھے یہ پہنتے تھے، اور اس طرح اس وجہ سے گریبان کھلا رکھتے تھے، اور ایسے چلتے تھے کہ یوں چار آدمی دیکھے کہ کوئی جا رہا ہے، واٹ از دس، کیا دعوت نظارہ دیتے تھے کہ ہم کچھ ہیں، اور ایسے لوگ جب لڑتے تو واقعی سامنے والوں کو توڑ پھوڑ ڈالے، لیکن کب تک؟ اگر زندہ بھی رہے نا تو بیمار پڑیں گے، جب بیمار پڑیں گے بستر پہ لگیں گے پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ طاقت کس کو بولتے ہیں. چلو پھر بھی جی گئے، بیمار بھی نہیں پڑے، آخر بڑھاپے سے بچ کر کہاں سے جائیں گے اگر بچی گئے زندہ؟ تو بڑھاپا تو بالکل وہ یک بڑھاپا سدائے، یعنی ایک بڑھاپے میں ہزار بیماریاں ہوتی ہیں، سو بیماریاں ہوتی ہیں، تو آدمی مطلب وہ پھر وہ چیز کر ہی نہیں سکتا جو وہ جوانی میں کرتا تھا. تو اس لیے مطلب یہ کہ تکبر ہم کو زیبا نہیں ہے، اور وہ جو اکڑ کے چلتے ہیں کہ آیت کریمہ بھی تو پڑھو نا،
ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین میں اتراتا نہ چل کہ نہ تو تو زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچے گا.
تو بہرحال یہ کہ اس طرح غرور و تکبر سے چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ نہ زمین کو پھاڑ دے گا نہ یوں اکڑ کر اونچا چلنے میں پہاڑوں سے بلند ہو جائے گا. تو بہرحال ہم کو سب کو عاجزی کرنی چاہیے، تو پریشانیوں کا سوال ہوا تو پریشانی آئے تو وہ صبر کرے، یہ اس میں فائدے ہیں، صبر کر کے آدمی اجر کمائے، خود پریشانی جو آتی ہے تکلیف آتی ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے، کانٹا بھی چمتا ہے، بندے کو کانٹا بھی چمبتا ہے نا، تو وہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی اس کو مطلب گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا، غم سے گھبرا یار نہیں کرتے. اللہ کریم ہم سب کو صبر دے اور ہمیں بغیر آزمائش کے اگر پاس کر دے، ہمیں پریشانیوں میں ایسی پریشانیاں نہ دے کہ جو ہم برداشت نہ کر سکے اور بے صبری میں جا پڑے. تو ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی پریشانیوں میں ہمیں نہ آزمائے، کرم فرما دے. دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، دعا تو اچھی چیز ہے، عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے. تو دعا کرتے رہیں اور بس شکوا گلا یہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. اگر شرٹ اتنی بڑی ہو کہ پاجامہ چھپ جاتا ہو یا کم نظر آتا ہو تو چوڑی دار پاجامہ پہننے کا کیا حکم ہے؟
اصل وہ شرٹ ہے نا، وہ وقتاً فوقتاً بندہ اونچی تو کرتا ہی ہے، اونچی کرنی ہی پڑتی ہے، تو چوڑی دار پاجامے کو ناجائز تو پھر بھی کسی نے نہیں کہا. یہ نگران شورا نے ان کا تذکرہ ضرور کیا تھا، اس طرح کا لباس جو چست ہوتا ہے، تو یہ اسلامی بہنوں کے تعلق سے تذکرہ ہوا تھا کہ یہ چست، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ چست آج کل یہ شلواریں یا پاجامے پہنتی ہیں، بچیوں کو بھی پہناتے ہیں تو بڑیاں بھی پہنتی ہیں، تو بچیوں کو بھی نہ پہنایا جائے اور عورتوں کو بھی یہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ وہ گھر میں بھائی بھی ہوتے ہیں، باپ بھی ہوتا ہے، تو یوں مطلب ہے حیا کی بات ہے. تو جو समझदार है वो मेरी बात समझते हैं। तो मगर वो कुर्ते इतना कुर्ता लंबा तो औरतों का होता नहीं है जितनी फैशन औरतों में मर्दों में का है। ये तो आप आस्तीन इनके कुर्ते होते हैं बिल्कुल चिपकी हुई आस्तीन होती है और बिल्कुल यानी चिपका हुआ टाइप का तो इनका वो फ्रॉक होता है कुर्ता होता है। ऐसे में ये फिर वो पहनती है पाजामा चुस्त चिपका हुआ तो ये अलग बात है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अलबत्ता वो चूड़ीदार पाजामा शायद ये मर्द पहनते हैं पहले तो मर्द पहनते थे तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि जो ऐसे अज़ा जिनको छुपाने का हुक्म है उनकी बिल्कुल उनका नक्शा उनका उबार जैसे आगे पीछे से उबार नजर आते हैं तो ये हया की बात है। और अगर वाकई ऐसा चिपका हुआ लिबास है कि जिससे जैसे पीछे के उबार नजर आते हो नुमाया बिल्कुल तो इसकी तरफ नजर करना नाजायज है। तो ये बेचारे कितने लोग देख देख के गुनाहों में पड़ते रहेंगे फिर नमाज के लिए भी आएंगे तो मस्जिद में सजदे में जो हशर होता होगा हाल होता होगा और पीछे वालों के लिए बेचारों के लिए कितनी आजमाइश होगी। जो हुस्सास होगा वो तो नजर बचाएगा और परेशान होगा ये परेशानी उसके लिए बाईस से सवाब होगी लेकिन आम लोग इनको इतना शोर नहीं होता कि इनको देखना नाजायज इस जगह को। अलबत्ता कोई इस तरह का मस्जिद में आ जाए तो उस पर सख्ती मत करना वरना ऐसा ना हो गुस्से में अगर अल्लाह का नाम लेना भी छोड़ दे कि ये मौलाना लोग यूं करते हैं बहुत सख्ती करते हैं तो ऐसा ना करें इसको आने मस्जिद से ना रोका जाए ये मेरा मशवरा है। हुक्म शरीयत में नहीं बयान कर रहा मशवरा है कि पेंट शर्ट इन करके लोग आते हैं मस्जिदों में तो हर एक की शर्ट ऐसी नहीं होती। हाँ जो जिसे डांस करते लोग उनकी शर्टें बहुत खतरनाक होती है ये पेंट शर्ट जिस तरह ये तो ये बिल्कुल उबार इसका और होता है यही हाल चूड़ीदार में ये हाल नहीं होता। चूड़ीदार में खाली ये पाओ की तरफ चूड़ियां होती है ऊपर ढीला होता है पजामा वो चुस्त इतना चिपका हुआ नहीं होता। पहले टेडी पेंट पहनते थे किसी दौर में तो वो गालिबन चुस्त होती थी तो औरतें पहन रही हैं इस तरह के लिबास माशाल्लाह ये बिल्कुल वो मतलब अब जो मैं समझाना चाहता हूँ शायद जो समझदार है वो समझ चुके होंगे। अल्लाह करीम हमारी बहू बेटियों को हया नसीब करे ईसाई भाइयों को भी मुझ समेत हम सभी को अल्लाह करीम हकीकी हया नसीब फरमा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सोशल मीडिया से सवालात का सिलसिला है और अगर जो सोशल मीडिया पे मदनी मुजाकरा देख रहे हैं वो सवालात करना चाहें तो अमीर अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेज और मदनी चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर जहां मदनी चैनल लाइव है वहां पे अपने सवालात भेज सकते हैं इंशाल्लाह आपका सवाल कोशिश करके शामिल कर लिया जाएगा। यूसुफ खान भाई का सवाल है क्या जकात के पैसे मस्जिद या मदरसे के बॉक्स में डाल सकते हैं?
ये जकात के लिए ये शर्त है कि जो हकदार है उसको मालिक कर दिया जाए। अब वो जो चंदे की पेटियां होती है ना ये उमूमन ये होता है कि इसमें हर तरह का चंदा लोग डाल रहे होते हैं नफल चंदा उसमें डालना होता है। हाँ कोई ऐसी फिक्स पेटी है और कोई ऐसा इदारा वो जकात ले रहा है जिसका हमें पता है कि ये इसका बतौर जकात जो शरीर तकाजे हैं इसके मुताबिक इस्तेमाल करता है तब वो डालना उसमें जकात हरज नहीं है क्योंकि उस इदारे को ये वकील कर रहा है किसी फर्द को दे नहीं रहा और वो इदारा जबकि पता हो कि इदारा दयानतदारी के साथ जकात ही के मद में इसको इस्तेमाल करेगा ऐसे ऐसा है बहुत कम क्योंकि अक्सर समाजी इदारे जो है ना ये मतलब जकात को कोई शरई हीला वगैरह करते हो ये बहुत मुश्किल है और अक्सर नहीं करते। तो बाज ऐसे जिनको समझाया गया तो उन्होंने आमादगी का इजहार किया था और समझ में आया था इनके लेकिन अक्सर इदारों को पता नहीं होती ये मसाइल क्योंकि ये उलमा के मातहत नहीं होते ये अवाम होते हैं वो बिरादरी के लोग होते हैं तो ये बेचारे अवाम होते हैं इनको पता नहीं होता। तो ये जकात की रकम का मिसयूज होता है इसमें जकात के लिए ये शर्त है कि हकदार को मालिक बनाया जाए। अब जकात के पैसों से भले गरीब आदमी को हमने इंजेक्शन लगा दिया तो इस तरह जकात नहीं होती क्योंकि मालिक बनाना नहीं पाया गया इंजेक्शन भोग दिया उसको। यहां तक बाहर शरीयत में लिखा है कि जकात का खाना जकात के लिए करेंसी शर्त नहीं है कि नोट ही दिए जाए खाना भी दिया जा सकता है कपड़े भी दिए जा सकते हैं अनाज भी दिया जा सकता है सब्जी भी दी जा सकती है फल भी दिए जा सकते हैं जकात के यानी जो हकदार हो उसको। تو اب یہ کہ کھانا دیا زکات کے حقدار کو مگر اس کو کہا کہ کھا لو, پلیٹ دے دی جیسے کھا لو تو زکات نہیں ہوگی, اس کو دے دیا, اب وہ چاہے کھائے چاہے لے جائے چاہے بیچے, یہ اس کا مالک, تو زکات ہوگی. مالک بنانا یہ شرط ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو سماجی اداروں کے ذمہ دار بھی سن رہے ہو تو یہ مہربانی کر کے دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں کہ کس طرح اس کا شرعی ہلا کیا جاتا ہے تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں. اب آپ کی زکات مد میں جو پیسے ہیں یہ سیدوں کو بھی جاتا ہوگا, مالداروں کو بھی اس میں جاتا ہوگا, پھر بھی وہ جو انداز ہی غلط ہے نا, کمرہ دیا ہے ہاسپٹل میں کسی مریض کو غریب ہے, اب زکات کے مد میں اس کا کرایہ کاٹ رہے ہیں تب بھی زکات نہیں ہوگی. ہاں دوائیں انجیکشن زکات کے ہیں, کسی حقدار کو وہ دے دیے مالک کر دیا, اب چاہے خود استعمال کرے چاہے بیچ دے چاہے کچھ بھی کرے, آپ کو اپیل نہیں کرنی ہے, مالک بنانا شرط ہے. پھر بھلے وہ ترکیب ہو سی کہ وہ زکات کا مالک بنا دیا انجیکشن اور دواؤں کا, اب اس نے واپس آپ کو ہوا آپ کے حوالے کر دیا کہ اب ضرورت ہے مجھ پر آپ یہ بھلے استعمال کریں, تو وہ ایک الگ صورت بن جائے. اس لیے دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں اور ساری رقم زکات کی فطرے کی الگ رکھ کر اس کا شرعی ہیلا کر کے استعمال کریں گے تو گناہوں سے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی.
ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت سماجی ادارہ والوں کو جمع کیا تھا, انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی تھی, ان میں ایک دو کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بہت گھبرا گئے تھے اور انہوں نے گھبرا کر یہی کہا تھا کہ بھائی ہم تو مطلب اب اس لائن پر نہیں رہ سکتے, کافی انہوں نے اس کو اپنے دل پر لیا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں لوگ عموماً دل پر لیتے نہیں ہیں اور سنجیدہ ہوتے نہیں ہیں اور جیسا چل رہا ہے اس چلنے دیتے ہیں, یا پھر ایک آدھ فیل کر لیتا ہے جیسا بھی آپ نے فرمایا ہوتا تھا کوئی بیٹھ کر کوئی یار آ یار, تو ایک کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں ایک وہ ٹرسٹ بنا ہوا تو اس میں بات کریں گے تو اس میں چار آدمی بولیں گے ابھی یار رہنے دو یار اپنے کو ثواب کا کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں نا, یوں کر کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں نا بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں تو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو یوں کر کے یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دبا دیتے ہیں.
بیوا منکوہا سے جو شوہر والی ہے اس سے زیادہ مالدار ہوتی ہے, بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے ہوتے ہیں بیوا کے پاس, تو بیوا ہونا کوئی زکات کا حقدار تھوڑی بنا دے گا, اگر کوئی نابینا ہے اس کا نابینا ہونا بھی اس کو زکات کا حقدار نہیں بنائے گا.
یہ کیا بات,
ایک بہت بڑا وہ مل آنر تھا مطلب کپڑے کا تاجر, وہ پتا چلا تھا اس کا نام بھی میں سب بھول گیا ہوں, لے بھی نہیں سکتے بہرحال کے وہ بےچارے نابینا تھے اور بہت بڑی پارٹی نابینا, تو نابینا ہونا یا پاؤں سے معذور ہونا کہ ایسوں کو زکات دے دو تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بازو کا مالدار ہوتے.
بیوہ کے تعلق سے جو آپ نے بات کی مجھے ایسا ہی یاد کہ بازو کا جیسے شور زندہ ہے روپیہ خرچہ نہیں ملتا تھا اور شور کے ہوتے ہوئے ایک بالکل کنگلی رہتی تھی
اور شور بھی بےچارا کنگال ہوتا ہے دیکھا ضروری.
اب شور مر گیا
بے روزگاریاں ہوتی ہیں,
مثال کے طور پر شور پیسے والا تھا بابا, اب شور پیسہ والا تھا پھر بھی وہ کنگلی تھی کیونکہ شور دیتا نہیں تھا, اب شور مر گیا تو اس کی وراثت کا اتنا پیسہ اس کو مل گیا ہے کہ اب وہ امیر ہو گئی. جیسے ابھی آپ نے جو فرمایا نا کہ بعدوں کا بیوہ کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بیوہ یوں وراثت مل جاتی ہے شور کی, یہ ادھر ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں, والد صاحب کو انتقال ہو گیا تو بیٹی کی صورت میں اس کو پیسے مل جاتے ہیں. تو ایسے جو بھی کمیونٹی یا جو جماعتیں چلاتے ہیں یا سماجی ادارے چلاتے ہیں ان کا واقعی شرعی رہنمائی کے ساتھ چلنا ضروری ہے. اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کا بھی اور ان کے مطلب بورڈ میں بھی کوئی اس طرح کے بورڈ بنتے ہیں, ان کے بورڈ میں بھی کوئی ایسا مفتی ایک اچھا عالم بھی ہو تو اس کا اتنا چانس لگتا نہیں ہے.
لائے کہاں سے یار, اصل اسی لیے عالم نہیں ملتا اس میں کہاں سے رہیں گے, عالم ہو تو ایسا واقعی ایسا عالم ہو کہ جو ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہو, یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے وہ اب الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, اسے نفع اٹھانا چاہیے. تو دارالافتاء اہل سنت ہی ضروری نہیں ہے, عاشقان رسول کے اور بھی بے شمار علماء کرام مفتیان کرام ہیں, انہیں سے رہنمائی لے لیجیے, آپ کو جو سمجھ میں آتا ہو تو اس سے رہنمائی لے لیجئے اور شریعت کے مطابق ترکیب بنائیے. ہم تو آپ کی آخرت کی بھلائی کے لے کہتے ہیں, واقعی یعنی کہ اپنی قوم کی اپنی برادری کی خدمت کرنا کار ثواب ہے, بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے یہ, لیکن ہو شریعت کے مطابق تبھی ثواب ملے گا نا. کہ حدیث پاک میں نا کہ ذرہ بھر ممنوع شرعی سے بچنا جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی کہ ایک معمولی سا وہ ایک برائی سے گناہ سے خود کو بچا لینا یہ جنات اور انسانوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. تو ہم خدمت کر رہے ہیں, ثواب کا کام کر رہے ہیں, تو بھولے بھالے اسلامی بھائیوں ثواب کا کام یہ اسی صورت میں قرار پائے گا جبکہ وہ ہوگا شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو ثواب کا کام رہا ہی کب, اللہ توفیق دے. تو اس لیے ہم سے ناراض بھی نہ ہوں کہ یہ مولانا لوگ مشکل کر دیتے ہیں, ہم مشکل نہیں کر رہے, ہم آسان کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ کی آخرت کی آسانیاں, آپ کی قبر کی آسانیاں, نزع کی آسانیاں, دنیا میں بھی آسانیاں اس سے انشاءاللہ ملے گی آپ کو. ہم آسانیاں ہی دیتے ہیں, نعوذ باللہ دشواریاں. ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارا ذاتی کیا معاملہ ہے, ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ علماء سے سیکھا, قرآن و حدیث اور فقہ کی کتب سے جو ہم نے سیکھا وہ آپ کو عرض کرتے ہیں, اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سہیل کویت سے, جناب اگر کوئی شخص وفات پا جائے ہم اس سے اگر کچھ قرضہ لینا ہو تو ہم اسے وہ قرضہ نہ لیں اور وہ رقم اپنی زکات کی رقم سے نکال سکتے ہیں؟
اب تو فوت بھی ہو گیا نا, بہرحال یہ کہ مالک بننا شرط ہے نا, اب اس میں تو مالک بننے کی بھی صلاحیت نہ رہی, تو اس کو معاف تو کر سکتے ہیں, بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اس کو معاف کر دیا جائے, لیکن زکات اگر فرض ہے آپ پر تو وہ زکات تو الگ سے کسی کو مالک بنانے سے ہی ادا ہوگی, اور مالک بھی اس کو جو شرعی طور پر حقدار ہو زکات لینے کا. یا اگر جیسے نابالغ ہے, نابالغ بچہ اور زکات لینے کا حقدار ہے, تو اس کا جو سرپرست ہے اس کو مطلب دے دی جائے کہ اس رقم کو آپ بھلے سنبھال کے رکھیں, یہ اس بچے کی ملک ہے, تو یہ زکات, تو یہ بھی ترکیب ممکن ہے. ایسی صورت میں سرپرست کا بھی حقدار ہونا شرط ہے, جبکہ نابالغ کو زکات دینی ہے کہ وہ حقدار ہے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, کیا شوگر لیول چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
شوگر لیول وہ جو انگلی پر پن ٹچ کر کے خون نکالتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سیرنج کے ذریعے بلڈ لے کر لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.
پہلے مسئلے کی اگر تھوڑی اور وضاحت ہو جائے کہ نابالغ اگر مستحق ہے تو اس کو زکات دینی ہے, جیسے نابالغ کو میں کوئی زکات دینا چاہتا ہے تو نابالغ کا مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سرپرست کا بھی مستحق ہونا ضروری ہے, یوں آپ فرما رہے ہیں.
نابالغ کو دینا چاہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو والد ہے یا اس کا جو سرپرست ہے وہ غنی تو نہیں ہے, اگر وہ غنی ہے صاحب نصاب وہ بنتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ زکات نہیں لے سکتا تو پھر اس کو نہیں دی جا سکتی زکات, یعنی جب اس کا سرپرست اس کا مستحق ہوگا زکات کا تو پھر اس کو دی جا سکے گی.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, فجر کی نماز سحری سے کتنی دیر بعد پڑھنی چاہیے؟
ویسے ہم حنفیوں میں یہ ہے کہ اجالا کر کے پڑھی جائے, لیکن اب یہ کہ رمضان المبارک میں خاص کر یہ جلدی پڑھنے کا ہمارا ٹرینڈ ہے تو کوئی حرج بھی نہیں اس میں. صبح صادق ہو گئی تو اب یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا, تو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے سلام پھرنا یہ شرط ہے فرض نماز کا, سلام پھر جائے. اگر ہاں سلام پھرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا, سورج کی کرن چمک گئی اور ایک کرن بھی اگر سورج کی نکلی ہے اور سلام اب پھیرتا ہے تو یہ فجر کے فرض نہیں ہوں گے, نماز قضا ہو گئی. ہمارے یہاں بھی عام طور پہ مسجدوں میں رمضان میں جلدی جلدی فجر کی نماز ہو جاتی ہے جو مستحب وقت میں نہیں ہوتی, تو چلو کوئی حرج نہیں, مستحب ترک کیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس میں لوگوں کے لیے بہرحال ورنہ یہ سو جائیں گے جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے یا نماز قضا کر دیں گے, یہ بھی خطرہ ہے. تو راتیں بھی بعض لوگ جاگتے ہیں یا بیچ راتیں بےچارے اٹھتے ہیں تو پھر سحری کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہوں گے, پڑھنی بھی چاہیے دو رکعت کم از کم پڑھ لے سحری کے لیے اٹھے تو یہ بالکل یعنی کہ مفت میں مطلب ایک گولڈن چانس ہوتا ہے تہجد کا، یہ لے لینا چاہیے. تو چونکہ آرام پورا نہیں ہوا، صبح کام دھندا ہوتا ہے، یہ فجر پڑھ کے جلدی یہ سونے کی ترکیب ہو سکے ان کی، تو کوئی حرج نہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے، وجاہت اتاری پوچھ رہے ہیں، کیا رمضان المبارک میں ایک سے زیادہ شب قدر ہو سکتی ہے؟
یعنی یہ آٹھی ہوگی، اس پر دوسرے ملک میں تیسرے ملک میں اس طرح فرق ہوتا ہے نا تاریخوں کا، یعنی روئے زمین پر کتنی شب قدر ہو سکتی ہیں، یہ اس طرح کی کوئی تفصیلات ہے لکھی ہوئی اس، یعنی کہ جہاں 27 مثال کے طور پہ اگر 27 کو ڈن کرتے ہیں تو 27 پر یعنی کہ 100% نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس رات شب قدر آئے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی راتیں بدلتی رہتی ہیں، شب قدر بدلتی رہتی ہے، کبھی یہ رات کبھی وہ رات کبھی یہ رات. اچھا، بعضوں کے نزدیک شب برات جو ہے نا 15ویں رات، یہ شب قدر ہے جو گزر گئی انہیں بعض علماء کے نزدیک، لیکن اس میں تعداد زیادہ نہیں ہے ان کی. اچھا، بعضوں کے نزدیک شب قدر پورے سال میں بدلتی رہتی ہے، جب چاہے آ جائے، بندہ سارا سال الرٹ رہے، عبادت کرتا رہے، یہ شاید آج شب قدر ہے چاہے کل شب قدر ہو. اچھا، اور بعضوں کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی تاک راتوں میں، تاک رات میں سنگولر پلولر واحد جمع
آڈ ایون، آڈ ایون، آڈ 1 3 5 ایون 2 4 6
آڈ نائٹ، یعنی کہ تاک رات، تو سے تاک رات، تو اس میں مطلب یعنی کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات شب قدر، بعضوں کے نزدیک آخری رات رمضان کی 30ویں رات جیسے آخری آ گئی، تو آخری رات شب قدر ہوتی ہے. اچھا، اب 27ویں رات کے تعلق سے علماء کے اقوال سب سے زیادہ ہیں کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی رمضان شریف کی 27ویں رات میں شب قدر ہوتی ہے. اب یہ کہ جیسے ہمارے ملک میں 27ویں رات سپوز کریں کہ آج ہے، اور عرب ممالک میں کل ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ آج کے حق میں ہمارے ملک میں شب قدر ہو، کل اس ملکوں کے حق میں شب قدر ہو، اور پچھلا جو گزرا 27ویں رات تو ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں کل وہ شب قدر گزر چکی، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کنفیوز کرنے والے سوالات سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہوں گے، تو کچھ تو کام چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے میرے سلط، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دودھ پینے کی بھی نیتیں ہوتی ہیں؟
دودھ کی بھی نیت ہو سکتی ہے، پانی کی بھی نیت ہو سکتی ہے. اگر بکری کا دودھ ہے تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں بکری کا دودھ پیتا ہوں، بسم اللہ پڑھوں گا، اور دودھ پینے کے بعد دودھ پینے کی دعا آتی ہو تو اس کی نیت ہو سکتی ہے کہ یہ دعا پڑھوں گا دودھ پینے کے بعد کی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، تو یہ دعا آتی ہو، یہ دعا پڑھوں گا، اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. تو کھانے پینے سے عبادت پر تو قوت حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس کا موقع ہو، پیٹ اگر فل بھرا ہوا پھر کھائیں گے تو یہ نقصان دہ موقع ہو. اور اگر یہ دودھ موافق بھی ہو، بعضوں کو دودھ موافق نہیں ہے تو پھر عبادت پر قوت کیسے حاصل ہوگی، اس کو تو بیمار ہو جائے گا، اس کو پینا بھی نہیں چاہیے دودھ جس کو یعنی کہ موافق نہیں آتا، پیٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مختلف جگہوں پر اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک اسلامی بھائیوں کے آپ ایک ساتھ مناظر مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں الحمدللہ.
جواب دیجئے. دیکھیں کسی کو پوچھ کر کسی کے کہنے پر کہیں لکھا ہوا دیکھ کر یا کسی نے آئی پیڈ وغیرہ سے نکال کر جواب نہیں دینا ہوتا, ورنہ یہ خیانت ہو جائے. آپ کو ذہن میں ہے تو جواب دینا ہے اپنے ذہن سے, اور یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا ہمارے یہاں یہ اس میں یہ ہوتا ہے. اور جواب وہ دیں گے کہ ان میں سے دیں گے کہ جنہوں نے اس مرتبہ عالم مدینہ مرکز میں پہلی مرتبہ ایک ماہ کا اعتکاف کیا ہے پورے ماہ رمضان کا, آج ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. ٹھیک ہے نا, سوال آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. سوال یہ کہ مدنی چینل کون سے مہینے کی کون سی تاریخ میں شروع ہوا اور اس کو کون سا سال چل رہا ہے, جیسے چار چوتھا پانچواں پندرواں سترواں کون سا سال چل رہا ہے اس کا, یہ بھی بتانا ہے. اور وہ تاریخ اور دن بھی بتانا ہے کہ اس کی کس دن اس سال وہ سالگرہ ہوگی. سالگرہ کہیں گے کیا کہیں گے, سالگرہ ہوگی یا ہوتی ہے, ہوگی یا ظاہر ہے کہ وہ اس سال کا ابھی تک وہ سالگرہ ہم نے منا ہی نہیں ہے نا, یہ تو بہت بڑی میں نے انگلی دے دی ہے. یا اللہ لائن لگی اتنے سارے پہلی بار موتقف میں, تو چلو ان میں سے چھانٹی کر لوں جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر بھی کر رہا ہوں, تھوڑا وہ لوڈ کم ہو جائے گا نا, ورنہ وہ دار السنہ پر بھیڑ ہو گئی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی چینل پہلی دفعہ میں نے جو شروع میں دیکھا تھا وہ 27 رمضان 2007 میں جو اسٹارٹنگ میں تھے.
آپ نے دیکھا تھا یا اسٹارٹ ہوا؟
27 رمضان 2007.
جی 2007 یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن چل رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا براہ راست.
آپ نے دیکھا؟
آپ کے سالگرہ 27 ویرات کو ہوتی ہے, مدنی چینل دیکھنے کی سالگرہ. مدنی چینل شروع ہوا اس کی سالگرہ پوچھی جا رہی ہے.
رمضان شریف میں شروع ہوا تھا 2007 میں نے دیکھا تھا.
2007 میں شروع ہوا تھا؟
جی.
اچھا کون سی تاریخ؟ 27 ویرات کو شروع ہوا تھا.
27 رمضان.
مدنی تربیت گاہ والوں ان کو تھوڑا سنبھال
بھائی,
وہ دار السنہ والا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عثمان عطاری بابل مدینہ کراچی سے. پہلی ایک ماہ کا اعتکاف کیا. دس رمضان 11 سال.
سن کون سا تھا؟
دس رمضان 11 سال.
11 سال ہے
جی.
اچھا چلو, جو جاری ہوا تھا اس کا سن نہیں بتا سکتا. اور یہ کس دن آ رہا ہے اس کا سالگرہ کا, سالگرہ کس دن ہے؟
السلام علیکم.
نہیں ایسا نہیں کرو. وعلیکم السلام. یہ بےچارا جواب تو درست نہیں دے رہا ہے, اس کو کراس نہیں کرے, اسی کو جواب دینے.
دس رمضان وہ 11 سال ہو گیا مدنی چینل.
اب خلاص ہو گیا, وہ کب آ رہی ہے تو کسی نہ کسی دن آئی جائے گی. دسویں رات آج کون سی رات ہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں, اس کو کہاں پوچھ رہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہے, یاد ہے رمضان میں گم مست.
یہ ہو بھی ہو سکتا ہے یا کہیں ایسے ہو جن کو یہی نہ پتا ہو کہ آج دن کون سا ہے.
نہیں نہیں اس کو بیچارے دیوانے میں نہیں پتا ہے کہ آج کون سی رات ہے.
آج آٹھویں رات ہے, آٹھویں شب ہے.
کسی نے بول دیا ہوگا, دیکھ لے غور کر لے.
یہ دیکھ لیں, آٹھ شب
دیکھ لیا. کہاں دیکھا؟
دن کون سا ہے آج, کون سا دن تھا
آج؟ سات رمضان کا دن.
دن دن آج جو دن گزرا, یا کل کون سا دن ہے؟
آج تیر تھا
یہ.
ماشاء اللہ آج پیر کا دن گزرا, ماشاء اللہ. جواب درست ہے. اب یہ کہ اب جو مطلب بدھ آئے گی نا, بدھ کو روزہ نواں ہے, منگل کو یعنی کل آٹھواں ہے نا, تو بدھ کو نواں روزہ, تو بدھ کو جب رات آئے گی تو یہ دسویں ہوگی اور یہ رات جو ہے مدنی چینل کی سالگرہ کی رات ہے. تو اس میں تراویح کے بعد انشاءاللہ یہاں با جماعت شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے. تیار رہیے گا
انشاءاللہ.
وتر وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ نفل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ.
یہ انشاءاللہ با جماعت آپ کو جو نفل پڑھے جائیں گے تو جماعت کے جو ہوگی انشاءاللہ اس کے مناظر مدنی چینل پر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے. تو اب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس شکرانے کے نفل میں حصہ لیں اور اپنے جہاں آپ ہیں دنیا میں مدنی چینل نے جتنا آج مطلب ہمیں فائدہ پہنچایا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ متکفین میں ایک بڑی تعداد ہے جو مدنی چینل دیکھ کر یہاں آئے, اور دنیا بھر میں مدنی چینل نے جو مدنی انقلاب برپا کیا ہے کتنے لوگ مدنی چینل دیکھ کر جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں, اور کتنا عمل دیا اس مدنی چینل نے, گھروں میں کتنی بے چینی بے سکونی لڑائی جھگڑوں کو دور کرنے میں اس مدنی چینل نے اپنا کردار ادا کیا ہے, کتنے ماں باپ کے نافرمان بچوں کو مدنی چینل کے ذریعے فرما برداری کی سعادت ملی ہے, کتنے ٹوٹے پھوٹے گھروں کو جوڑا ہے مدنی چینل الحمدللہ. تو مدنی چینل یہ الحمدللہ اس وقت عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, دل کا سکون ہے, اور کئی ایسے بیمار اور بزرگ گھر میں ہوتے ہیں کہ مدنی چینل گویا کہ ان کے ایک وقت گزارنے کے لیے ایک زبردست ان کو آسرا ہے. بلکہ اب تو کسی نے مجھے کہا کہ اگر مدنی چینل ہمارے گھر میں بند ہو جائے تو ہمارا جینا جیسے ہم جیئیں گے کیسے, وہ مطلب کہ ہم کو یقین ہمیں یہی یاد نہیں کہ مدنی چینل نہیں تھا تو ہم کرتے کیسے تھے گزارا. یہ حال ہے کہ اس وقت بھی رمضان المبارک میں مدنی چینل جس طرح گھروں کے اندر اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے اور ماشاءاللہ اس سے جو فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں, تو اس پر ہم سب کو دنیا بھر میں جتنے عاشقان رسول ہیں ہم سب کو الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر بس سے بچائے مدنی چینل کو, اور مدنی چینل جاری رہے اور اپنا فیضان جاری رکھے. تو
مدنی چینل کے سبب نے دعوت
عام, اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں خلیل بھائی, یہ عام ہو لائے گا گھر گھر بہار, یا اگر اشعار پر غور کریں گے نا تو جب ہم مدنی چینل کے لیے لائسنس لینے کے لیے اس کی اجازت لینے کے لیے چلے تھے نا تو امیر سنت نے جب مدنی چینل کی اجازت ہم کو ملی نہیں تھی, امیر سنت نے اس وقت یہ کلام لکھا تھا. مدنی چینل آنے سے پہلے یہ امیر سنت کا کلام ہے
نگران سورا کی فرمائش پر,
اور اس کے ماشاءاللہ آپ ایک ایک شعر پر غور کریں گے نا تو جیسا لکھا گیا ہے نا الحمدللہ اس کے مطابق اس مدنی چینل کی مدنی بہار ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
مدنی چینل کے سبب کی دعوت ہو, مدنی چینل کے سبب کی دعوت ہو, عام دنیا بھر میں یا دین کا پیغام ہو, مدنی چینل سنتوں کی لا
ہم نے نیت کی ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے جن جن کو مدنی بہاریں نصیب ہوئی ہیں، گھر کے حالات بہتر ہوئے، سکون ملا، امن ملا، بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے ہمیں تو فون آئے اس وقت ہاتھوں ہاتھ کہ روٹھی ہوئی بچوں کی امی مدنی چینل پر سلسلہ دیکھ کر وہ معافی تلافی کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہیں. تو کئی ایسے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے ان کو علاج ملا اور انہوں نے اس کا مطلب وہ کروایا اور ان کو شفا بھی ملی ہے. اسی طرح مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے فوائد گھر میں کاروبار کے طور پر ذاتی طور پر نصیب ہوئے ہیں. میرے دیکھنے سننے والوں، اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی مدنی بہار ہوئی ہے ذاتی طور پر، گھریلو طور پر، کاروباری طور پر، بیماری کے طور پر، پریشانی کے طور پر، تو آپ ضرور ہمیں اس کے لیے اپنے تاثرات بھیجیں. ہمارے فون نمبر آپ کی اسکرین پر یہ جاری رہتے ہیں، ہمارے مدنی چینل کی اسکرین پر، تو اس پر آپ بھیجیں. ہم یہ صرف دس رمضان کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کے یہ تاثرات آتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اسے چلاتے رہیں گے کہ یہ رمضان مدنی چینل کی سالگرہ کا 11واں سال ہے. تو انشاءاللہ ہم اسے مختلف مدنی مذاکروں میں ہی، ہماری نیت ہے جیسے ہمارا یہ مدنی مذاکرہ تراویح کے بعد جاری ہے، اس میں وقتاً فوقتاً ہم چلاتے رہیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کی، آپ کی ان مدنی بہاروں کو. بزرگوں کو بھی بڑا نوازا ہے مدنی چینل کے ذریعے جو نظر آتے ہیں، جتنی شفقتیں بزرگوں کو امیل سنت کی بارگاہ سے ملتی رہی. ابھی بزرگ کا چہرہ دیکھا تو مجھے بزرگ یاد آ گئے. تو جیسے مدنی چینل پر شفقتیں بزرگوں کو ملی ہیں اور جو امیل سنت نے جو شفقتیں دی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے بزرگوں کو ان کے گھر میں بڑی بحالی ملی ہوگی اور بڑا مطلب ان کو مان بھی ملتا ہوگا، یار باپا عزت کرتے ہیں، باپا نے یہ فرمایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر سنت کا گیا مدنی چینل کر رہا ہوں تو گویا کہ دعوت اسلامی ہے، اور دعوت اسلامی کر رہا ہوں تو گویا کہ یہ امیر سنت ہے. اللہ کریم کرے اور ہمیں نظر بد سے بچائے، امیر سنت کو سلامتی عطا فرمائے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کے اپنے مدنی چینل کی 11ویں سالگرہ ہے، اس میں بھرپور اپنی کال کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے، اپنی مدنی بہاروں کے ذریعے ضرور حصہ ملائیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقی دینے کے لیے مالی تعاون کی بھی میری مدنی التجا ہے. مدنی چینل کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے علم میں دعوت اسلامی کتنے مدنی کاموں میں دنیا میں اصلاح امت کا کام کر رہی ہے. تو ہمیں اربوں روپیوں کی حاجت ہے. آپ کی زکات، آپ کا فطرہ، آپ کے ادر ڈونیشن جس کو کہتے ہیں، تو آپ اپنے یہ دعوت اسلامی کو دیں بھی، اپنا بھی دیں اور کروائیں بھی، جو اہل ثروت اسلامی بھائی ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا دعوت اسلامی کے سب بڑا تعاون ہوگا.
اچھا، جو تاثرات اور یہ آپ نے فرمایا، اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ 100% سب کے نہیں چلتے تاثرات. اس میں بعض اوقات آواز صاف نہیں ہوتی، کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چلانے جیسے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کے تاثرات نہ چلے، تو دل بڑا رکھیے گا کہ ہم کو دعوت دی گئی، تاثرات دو چلائے تو نہیں، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی نہیں چلے. آپ کا اپنا مدنی چینل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت دعوت برکات العالیہ کی تصنیف فیضان سنت کا نیا باب فیضان نماز کب تک چھپ کر آ جائے گا؟ باپا نے رمضان المبارک سے پہلے لائیو مدنی مذاکرے میں خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ یکم رمضان المبارک کو کاش چھپ کر آ جائے.
کاش تھا نا، اعلان نہیں تھا. دیکھو، میرے بہنیں تو کام کبھی کا کر کے دے دی ہے، لیکن ابھی تفتیش کے مراحل سے گزر رہی ہے، تو کبھی کبھار مجھے کوئی وہ اس میں واپس صفحے ملتے ہیں، اس میں جو کچھ ترمیم کرنی ہوتی ہے، یا ہم اس کو نون ڈال بولتے ہیں، نکالنا ڈالنا، یہ تھوڑا تھوڑا کام آ رہا میرے پاس، تو کبھی کبھی وہ بھی رمضان شریف میں. تو انشاءاللہ یہ کہ یہ کوشش جاری ہے، خواہش ہے کہ رمضان شریف کے اندر اندر یہ آ جائے. بلکہ میں نے تو یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے نا، تو کوئی بھی ایک مطلب کاپی اس کی بنا لی جائے، اور ہم اس کا ٹائٹل پیج بھی پاس کر دیں کہ ایک سیمپل ہم مدنی چینل پر اس کا درس شروع کر دیں، ہم یہاں دکھائیں کہ جو اہل محبت ہیں ان کی دل جوئی ہوگی اس سے. ہمیں بھی ظاہر ایک فرحت ہوگی کہ چلو اب ہم فائنل مراحل میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتاب اب آئی کیا بھائی، کیوں بڑی کتاب ہے نا، اس کی بائنڈنگ اور یہ اصل مسئلہ تفتیش وغیرہ بھی ہے نا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ کوئی سی شرعی غلطی نہ رہ جائے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان شریف میں کام بھی سست ہو جاتا ہے. ظاہر جو مفتشین بھی ہیں روزے کی حالت میں انڈر اسٹوڈے کے مطلب وہ رفتار نہیں رہتی جو عام دنوں ہوتی ہے.
ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی کا انتقال 29 شعبان 30 شعبان کو ہو اور تدفین پہلے رمضان کو ہو تو کیا اس کو وہی اجر ملے گا جو رمضان کی فضیلتیں ہیں؟
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ نوز العزت الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. تو یوں مطلب ہے کہ وہ رمضان کے وقت موت آئی. یہ الفاظ ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جو عطر لگایا تھا اس کا نام کیا ہے؟ لاہور عابد عطاری.
کیا خیال ہے نام دے دوں؟ اگر ہم کو مطلب یہ ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا اس نے کوئی مطلب مطالبہ کر دیا تو کہ تم لوگ تو ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو ہم کو اتنا اتنا ٹیکس دے دو, یہ کون بھرے گا؟ سوال کرنے والا بھرے گا یا جس نے سوال کو آگے بڑھایا مجھ تک وہ بھرے گا یا میں بھروں گا؟ ویسے بھی مجھے نام بھی نہیں پتا, وہ کئی طرح کے اتور لگاتا ہوں میں. اب وہ مجھے بچے دیے جا رہے تھے یہ لگا لو پپا یہ لگا لو, ویسے ہی بات ان کی دل جوئی کے لیے لگا رہا تھا کیونکہ ایک عطر لگاؤ پھر اس میں دوسرا لگاؤ نا وہ دونوں گڈ موڈ ہو جاتے ہیں پھر. بچے ہیں یار, ہاں بچے کو خوش کرنا ثواب ہوتا ہے نا. جنت میں ایک گھر ہے دار الفرح نے خوشی کا گھر, تو یہ اس کو ملے گا کہ جو بچے کو خوش کرے گا. اب بچہ چاہے انسان کا ہو جانور کے بچے کو خوش کرے گا تب بھی یہ ثواب دار الفرح. تو بچوں کو خوش کیا کرو, عام طور پر بچوں کو جھاڑتے ہیں بگاتے ہیں دوڑاتے ہیں بےچارے کو آنکھیں دکھاتے ہیں یہ نہیں کیا کرو یار بچہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبوا الى الله
استغفر الله
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. نعت خوان ہے کچھ ان سے پوچھیں گے آپ؟
ہاں میں یار مجھے یوں تو اشعار مجھے اتنے یاد تھے کہ بس اب یار مطلب بھول جاتا ہوں.
ہیں بابا ہیں تھے بھی اور ہیں بھی.
حاجی رضا ماشاء اللہ کل دیکھا تھا مشین کی طرح چل رہے تھے, آج وہ تشریف فرما نہیں ہے.
حاجی رضا پتا کیا کر رہے تھے بابا کہ وہ یہ حاجی رضا تو پھر حاجی رضا ہے نا, مطلب شیر کا بیچا بھی تو شیر ہی ہوتا ہے نا. اب مسئلہ یہ کہ یہ
شیر بڈھا ہو گیا ہو تو
اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو ہے نا اپنے یہ جہاں ختم کرتے تھے نا حاجی رضا بھی اسی لفظ سے
میں پھرتی دکھا
نہیں. آپ ایک ایک شیر ان کو دیتے جائیں بس, اب جو آپ کو یاد ہو نا ایک ایک شیر دیتے جائیں, وہ شیر جس لفظ ہر پہ ختم ہوگا نا نعت خوان وہاں سے اٹھانا کلام.
آپ یار آپ ہیں ماشاء اللہ آپ کا حفظ اچھا ہے,
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ دے تو صحیح شعر ایک, چلے پہلا شعر دو دیں
آسان آسان تو میں دے دوں گا. وہ نا یہ بھی لگے کہ کسوٹی ہے لوگوں کو مزہ ہے.
اب آپ تو
آخر میں ایسا حرف ہے کہ یہ بھی تھوڑا سر پکڑے کہ یار کون سا شعر پڑھنا چاہیے, یہ تھوڑا اس میں لطف رہتا ہے. ہاں ورنہ ابھی میں پڑھ دوں گا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
چلے آجی آجی علیف علیف
انی کی مہک دے دل کے گنچے لا دیے انی کی مہک دے دل کے جی
ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے.
سے یہ جی نعت خوان اسلام بھائی، یہ سے یہ چند سیکنڈ جی، یہ سے
یا الہی ہر جگہ عطا کا
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.
نون
نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے، یہ طیبہ یہ کعبہ گھر اس کا ہوا
دے. نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے.
یہ محمود بھائی
کر
کوئی بھی شعر دے دیں،
مجھے اجازت ہے.
نہیں آپ کو، آپ کو دراصل میں ان کا ہے حساب کتاب، آپ کو کوئی بھی شعر دینا ہے، انہوں نے اس شعر سے کوئی نہ کوئی وہ اٹھانا ہے لفظ.
وفور شان رحمت کے سبب جرأت ہے اے پیارے، نرک بہرے خدا شرمندہ عرض بے تأمل کو.
واو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کتاب ہو، کیونکہ ہمارے میں نے دیکھا یہ ذہنی آزمائش میں یہ ہمارے اشفاق بھائی اور یہ دیگر عبدالحبیب بھائی جو شعر پوچھتے ہیں نا، تو ان کے سامنے شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہاں کیونکہ جن کا امتحان لینا ہے ان کے سامنے نہیں ہوگا، جنہوں نے لینا ہے امتحان ان کے سامنے تو لکھا ہوا ہوگا نا. جی واو.
نہیں ہوش تنو جا ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو.
کو واو جی امین بھائی، واو واو.
وہ کمال
جی بھی ٹھیک نہیں، یہ تو پاپا شیر بڑھ چکے ہیں، ٹائم آپ کا نکل، اب اتنے
سیل لیے تو میں دوسرا پڑھ لیتا ہوں.
ہاں جی.
واہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا.
ایک میں کیا میرے وسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے بھروسہ تیرا.
الف
مدنی اشعار کی تکرار.
ان کی محبت نے دل،
یہ ہو چکا ہے الف گری نہیں چل رہے.
دل Yeah.
پانے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے.
یہ اشفاق بھائی گھڑی جا رہی ہے.
یا مصطفیٰ عطا ہو اپنی ذاتِ کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا.
الف اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے،
یمود بھائی یہ
یاد روئے
یار آپ تھوڑا دن کو آرام کر لیا کرو، بار بار ایک ہی شعر ریپیٹ ہو رہا ہے، تقریباً سب نعت خوان نے ریپیٹ کیے، ہوش میں آئیے.
جی
ایک بار
شعر
پڑھ لیا دوبارہ نہیں.
ابھی منا جاتے حضرت کا ایسا فیضان ہے یا کے لفظ میں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے جو مناجات دیکھی ہے نا، یہ یا آخر میں دونوں یہ مناجات کسی کو بھی سنبھال لیتی ہے ماشاءاللہ. ہاں ہو واؤ.
وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، رہے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے.
یہ
یا نبی مجھ کو مدینے بلا دا بار 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 بنے آخر مدینے مدار.
رضا رائے گا نا رضا کسی سگے تہبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے تہبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے.
یہ
یا تو یوں یوں تڑپ
بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
الف
ارے خدا کے بندو
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
سبحان اللہ
الحمدللہ.
الف حاجی شاید بھی صدر آباد میں اگر ہوں تو کل سے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. ابھی تو خیر آخری ہمارا راؤنڈ چل رہا ہے.
ایک طرف عذابی ایک طرف حاضری ایک طرف عذابی ایک طرف حاضری ایک طرف عذابی ایک طرف حاضری ایک طرف حاضری تہ تہ ہاشا تم کروڑوں درود
ڈال دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود.
یہ حسن دیکھیں آپ جس کلام سے شعر پڑا گیا اسی کلام سے جواب دیا گیا ہے.
دل
مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول.
لام جب الخلیل بھائی
لم لم یار
Thank you. Thank you.
محمد. اچھا یہ رمضان کے کلام سے قبل جو کلام پڑھا گیا لم یأت نذیرک فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، یہ کلام دراصل چار زبانوں میں ہے، غالباً عربی، فارسی، اردو، ہندی یا کوئی اور
جی، میں چار زبان،
یہی چار
جی ہاں
ٹھیک ہے، ان چار زبانوں میں کلام اعلیٰ نے لکھا. کیسے لکھا، وجہ کیا ہوئی؟ ارشاد ان دو شعرا جو اعلی حضرت کے اہل محبت تھے، محبت کرتے تھے، انہوں نے فرمائش کی تھی اعلی حضرت سے. اب ایک کا نام، ایک کا تخلص ہے اس شاعر میں ارشاد، دوسرے کا ناطق. ارشاد اور ناطق نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کو چار زبانوں میں کلام لکھیے، تو پھر اعلی حضرت نے عربی، فارسی، اردو، ہندی ان چار زبانوں میں کلام لکھا. اور آخری یعنی مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس میں ان دونوں کی بھی دل جوئی کر دی، ارشاد اور ناطق کا بھی ایک تذکرہ کر کے اور بڑے انوکھے انداز میں وہ ان دونوں کو شامل کر لیا. ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، یعنی وہ شروع میں کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، میرا یہ انداز نہیں ہے کہ میں اس طرح کے چار زبانوں میں کلام لکھوں. ارشاد احبا ناطق تھا، یعنی میرے دو دوستوں، ارشاد یعنی ارشاد احبا ناطق تھا، ناطق مانے بولنا، ارشاد مانے حکم. یہ اعلی حضرت نے یہ عاجزی کے طور پر یا جس طرح بھی اس کو شامل کیا کہ یہ تو میرے دو دوستوں ارشاد اور ناطق کا کہنا تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، یعنی کہ میں ناچار، یعنی کہ مجبوری سے، یہاں اس سے مراد ناچار مانے مجبور، لیکن یہاں ایک میٹھی مجبوری ہے کہ ان کے کہنے کے ان کے کہنے پر میں ان کی دلجوئی کے لیے یا ان کے اصرار پر میں نے یہ انداز اختیار کیا. اور چار زبانوں میں یہ ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ شاید میں نے نہیں سنا کسی اور شاعر نے ایسا کلام لکھا ہو چار زبانوں میں. یہ اعلی حضرت یعنی جس سمت آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے، فقہ کے میدان میں جب مسائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو ان جیسا کوئی فقیہ، کوئی مفتی صدیوں میں کسی معنی نہیں جنا. اسی طرح آپ مفسر بھی وہ زبردست ہیں، مفسر یہ فتارجہ میں جگہ جگہ ان کی تفسیریں، آیتوں کی تفسیریں ملیں گی، محدث بے مثال محدث تھے، حدیثوں کی شروحات ان کی مدینہ مدینہ. اسی طرح مطلب یعنی کہ سو سے زیادہ علوم، یعنی سو طرح، جیسے کہ اب مختلف فن ہوتے ہیں، وہ مثلا علم صرف و نحو، علم منطق، علم فلسفہ، تو یعنی 100 سے زائد علوم پر اعلی حضرت کو یعنی کہ 10 طرح یعنی عبور حاصل تھا، پکڑ حاصل تھی، ایسے ماہر تھے. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے.
یہ صوتی پیغام آیا ابھی کہ اعلی حضرت کا یہ جو کلام ہے یہ 5 زبانوں میں، اس میں سنسکرت بھی شامل ہے. اب یہ کسی کا صوتی پیغام آیا
مشہور جو 4 کا ہی ہے، شاید اس کی شرح میں بھی 4 کا ہی لکھا ہے نیچے، وہ اس کلام کے نیچے ادا کے بعد
کسی کا آیا پیغام، تو میں نے کہا چلے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کوئی معلومات ہو.
پوربی کا بھی مجھے شک تھا کہ پوربی بھی اس میں ہو، لیکن اب جو لکھا ہو تو وہی اپنے بولے.
ٹھیک.
اردو تو ویسے ہی لشکر ہے، اردو میں تو کئی زبانیں شامل ہیں، تو کوئی پوربی کا بھی آ گیا ہوگا، سنسکرت کا بھی آ گیا ہوگا لفظ اردو کے سائے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ. کال چلائیے.
محمد قمر اتاری کہوٹا ڈویژن مہروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھا گیا ہے کہ موٹر بائک پر یہ کتے کی آواز والے ہارن یوز کرتے ہیں نا، اور بعض اوقات بالکل سر کے اوپر آ کر وہ بجاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آگے موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جانے والا سوار ہے وہ گھبرا جاتا ہے، تو یوں بعض میں حادثہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو براہ کرم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
کسی کو تکلیف دینا وہ تو ظاہر کہ اچھا کام تو نہیں ہے، وہ یہ ہوٹر کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے، مجھے پہلی بار پتا چلا. ویسے یہ پتا ہے کتے کا، وہ کتے کی آواز کے ہوتے ہیں یہ ہوٹر، یہ مختلف گاڑیوں میں، بعض گاڑیوں میں ہوتے، لیکن یہ اسکوٹروں میں بھی یہ ڈال کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ تو مسلمان کو تنگ کرنا تو جائز نہیں ہے کہ بیچارہ آپ بتا کہ ڈر جائے کہ کتے نے کیا حملہ کر دیا پیچھے سے اور کہیں ٹکرا جائے.
تھوڑا سا غور طلب چیز ہے، یعنی یوں غور یوں کرنا ہے کہ ایک شخص اسکوٹر پر جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے جو موٹر سائیکل پر آیا ہے اس سے جب اپنا ہارن بجایا ہے تو اس ہارن سے کتے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے. تو اب پیچھے والے کو جو جس نے یہ ہارن لگایا ہے اس کو کامن سینس میرا خیال ہے شاید اس کو ہونا چاہیے کہ میں مطلب کہ کیا کر رہا ہوں، میں ہارن بجا کر کتے کی آواز نکال کے اس کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں،
اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں.
میں اصل میں
کر رہے نا، پیچھے کتا کمینہ آ رہا ہے، تیری خیر نہیں ہے.
یہ مطلب کوئی ایک کیسے کوئی لگائے گا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یوں مطلب پیچھے سے آپ ہارن بجا کر کتے کی آواز جو نکالو گے کہ اگلے کو مطلب پیچھے کو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہو کہ پیچھے سے پیچھے کان آ رہا ہے، تو یہ ایک مہذب انداز تو نہیں لگتا ایسا ہارن لگانا. تو غور کر لے، میں نے تو ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے ایسے ہارن لگانے. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے موبائل فون میں بھی، مجھے تو بابا ایسا لگتا ہے کہ موبائل فون کی جو ٹیون ہے نا، یہ شاید موبائل فون والے کا تعارف بیان کرتی ہے، ایسا بعضوں کا لگتا ہے. بعض لوگ ایسی ٹیون لگاتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیوں ایسی لگائی ہے. تو کب جیسے ہم شام اب رات ہو گئی اور کسی کے موبائل بجا ٹیون، تو وہ گھبرا کے بےچارا بول دے کہ پتہ نہیں ہے بچے نے بدل دی ہوگی. اب میں ابھی اپنے سوچے گئے یہ صبح سے باہر نکلا ہوا ہے، اس کی بجی کیا ابھی ہے ٹیون، یا کہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا ہے، تو بچہ تو ابھی دن بھر تو ساتھ ہے نہیں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مذہبی آدمی کے سامنے تو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ایک مذہبی آدمی کے سامنے یہ میوزیکل ٹیون نہیں بجنی چاہیے تھی. لیکن غور کرے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، تو مہربانی کریں اپنے موبائل فون کی جو ٹیون ہے نا اس کو چلے آج ہاتھوں ہاتھ ترکیب بنائیں، اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون آج ابھی اسی وقت ختم کر دیں. مساجد میں بھی بجتی ہے تو بھی بہت اس کا ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے اور نہیں بجنی چاہیے.
اسلام بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. ہمارے گھر میں ایک انجیر کا درخت ہے، مطلب سنا ہے لوگوں سے کہ بھئی اس کے اوپر جن وغیرہ آتے ہیں، آفے وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے اس کے بارے میں؟
انجیر کا درخت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جن آصف وغیرہ آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
صرف انجیر کے درخت پہ نہیں آتے، جن تو گھر میں بھی آتے ہیں، مسلمانوں کی چھتوں پر رہتے ہیں، دسترخوان پہ بھی آتے ہیں مسلمانوں کے، جو مسلمان جن ہوتے ہیں تکلیف نہیں دیتے، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ہم ہڈیاں پھینکتے ہیں، ان کی غذا ہڈیاں، ہیڈ یا چوس کے آپس رکھ دیتے ہوں گے, لیکن چونکہ یہ غائبانہ مخلوق ہے تو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ ہڈی اٹھی, اور چونکہ وہ ہڈی جب چوستے ہیں نا جن, تو ان کے چربی بوٹی ان کو لذت آتی ہے. صرف انجیر کے درخت تک ان کو محدود نہ کیا جائے, اور ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا ہے, آخر یہ بھی تو کہیں رہتے ہوں گے. اس میں انجیر کے بارے میں کوئی مخصوص میں نے سنا نہیں ہے, رہتے ہوں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, بہت سارے درختوں پہ یہ رہتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن کپڑوں سے گوشت کی بدبو آتی ہے نا, جیسے گوشت پروچوں کے کپڑے, تو یہ اگر ٹانگ دے نا گھر میں, اس میں بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جنات, تو گئے کام سے گوشت پروش. تو یہ ہر جن تنگ تھوڑی کرتا ہے, اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. بعضوں میں مطلب نہیں کہ وہ ہوتی ہے کہ صلاحیت کہ یہ مختلف روپ یہ دھار لیتے ہیں, اور ہر ایک میں وہی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہ کل آپ نے ایک جوس کے حوالے سے جو کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے, تو کہ وہ جوس اس طرح نکالنا ہے, تو جوس کے تعلق سے یہ تھا کہ وہ جوس کا جو آپ نے طریقہ کار وضع کیا, تو اس سے پھر ایک سوال یہ آیا تھا کہ کلیجی کو اگر ہم اسی طرح وہ اس کا وہ نکالتے ہیں تو وہ خون بن جائے گی, تو خون بن جائے گی تو اب اس کا کیا کریں؟
کلیجی کا جوس کو نکالتا ہو یہ سنا,
یہ آیا گینڈر کیا وہ کرتے ہیں,
گرینڈ کرتے ہیں,
سوال ہے سوشل میڈیا پر سوال ہے.
بہرحال کلیجی حلال ہے, اور کلیجی کو اگر کسی نے کچل ڈالا اور رگڑا ہو گیا لال لال, تو وہ تو حلال تو رہے گا نا, جوس بننے سے حرام تو نہیں ہو جائے گا. اچھا کلیجی کا نام تو لیا انہوں نے,
جی کلیجی
ہم نے نہیں بولا, کلیجی کا تذکرہ تو ہم نے نہیں کیا.
نہیں ہم نے نہیں کیا, سوال آیا تھا بابا
کہ اگر کلیجی کو اس طرح کچل مسل ڈالا جائے تو یہ لال رگڑا جو بن جاتا ہے گاڑا گاڑا بن جائے گا, اس کا پینا کیسا, یوں پوچھا ہوگا.
جی
ہاں, تو وہ حلال تو ہے نا, حلال جانور کی کلیجی حلال ہے, تو اگر کسی نے اس طرح کیا, کبھی سنا نہیں کہ اس کا کوئی اس طرح رگڑا بنا کے پیتا ہو, تو اگر کوئی پیتا ہے ٹھیک ہے, ہضم ہوتا ہے تو اس میں حرام تو نہیں کہیں گے اس کو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے مدنی مذاکرے میں ہم کچھ نہ کچھ وقت جو ہے نا وہ صحت تندرستی اور اس طرح کی جو آپ ڈائٹ پلان بیان کرتے ہیں اس کے حساب سے جو معلومات آپ کی بارگاہ سے ملتی ہے, آپ تاثرات میں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اسلامی بھائی اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں, گھروں میں بھی اس طرح کے تاثرات آ رہے ہیں کہ اس سے گھروں میں کافی اس سے ذہن بنتا چلا جا رہا ہے, گھروں میں تو ذہن بنتا چلا جا رہا ہے, اس کی اطلاع تو ہیں. آج کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے, آج ہمیں کیا معلومات؟
آپ نے وہ نٹ کا پوچھا, اس کا پوچھا نا کہ وہ جوس,
جی
نٹ ملک,
نٹ ملک, نٹ ملک کے بارے میں بتایا.
یہ میں تو پی رہا ہوں, میں نے ابھی پیا یہ نٹ ملک بیٹھے بیٹھے یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے, طاقت کے لیے, اور یہ طاقت کے لیے تندرست آدمی بھی پی سکتا ہے انشاءاللہ. اس کے فوائد یہ یعنی جسم کو اس سے طاقت بھی ملتی ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے. اچھا اب یہ مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں, تو یہ ایک طریقہ اس کا بتاتا ہوں کہ جیسے 12 بادام, دیکھو بادام جب بھی کھائے نا, یہ میرا مشورہ ہے کہ ایرانی بادام جو آتے ہیں یہ میٹھے ہوتے ہیں, تیل اس کا نکالا جاتا ہے, اور جو موٹے موٹے خوبصورت بادام آتے ہیں نا, پتا یہ چلا کہ اس میں سے کچھ بھی پرسنٹیج تیل وغیرہ کی نکال لی جاتی ہے, اور یہ اس میں تیل نکالنے کے کام کا نہیں ہوتا, یہ تو مجھے پتا ہے, تو یہ ایرانی بادام سے تیل نکلتا ہے. جو بھی حکیم صاحبان ہوتے ہیں نا, یہ جب کوئی نسخہ بولیں گے نا تو یہ ایرانی بادام کا بولیں گے. پہلے کوئی کوئی دانا کڑوا ضرور ہوتا ہے اس میں, لیکن اس میں تیل ہوتا ہے, اور میٹھے یہ بادام میٹھے ہوتے ہیں, وہ جو سامنے خوبصورت بادام آتے ہیں نا بڑی سائز کے, یہ میٹھے بھی نہیں ہوتے, فرق ہوتا ہے اس میں. اور تو بہتر وہی ہے کہ ایرانی بادام اگر میسر ہیں تو یہ لے لیے جائیں, تو 12 دانے رات کو بھگو دیں, اور 2 چمچ خشخاش آدھا چمچ سفید تل یہ الگ الگ پانی میں بھگو دیں. صبح بادام کے چھلکے اتار لیجئے اور بادام خشخاش اور تل ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر گرینڈ کر لیے پیس لیجئے. اس میں ذائقے کے لیے ایک دو کھجور اور تھوڑی کشمش بھی ڈال سکتے ہیں. جن کو شوگر نہ ہو وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. گرینڈ کرنے کے بعد اس میں مزید ایک گلاس پانی ڈال لیجئے. اس نٹ ملک کو 10 سے 12 منٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیجئے. جتنا سلو پیئیں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. اچھا اب اس میں مختلف اور بھی مطلب طریقے, اس میں کیلا بھی ڈالا جاتا ہے, آم بھی ڈالا جاتا ہے, کہیں لوکی شریف, کھیرا, یہ بھی ڈالے جاتے ہیں. تو بہرحال ایک طریقہ یہ ہے جو آپ کی خدمت عرض کیا. میرا اس سے تھوڑا فرق ہے میرے طریقے میں جو میں نے پیا. تو بہرحال ان کے ہے فوائد, ان چیزوں کے اتنے فوائد ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو یار. میں مطلب یعنی کہ وٹامن کی استعمال کیے میں نے کیپسول برسوں سے, کبھی بھول جاؤں نا 2-3 دن تو میرے کو بڑی مطلب توجہ چلی جائے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بدن میں, ارے ہاں یار یہ آج کل یہ بھول گیا ہوں, یہ چھوڑی ہوئی, پھر میں شروع کروں تو کنٹرول ہو. یہ میں نے الحمدللہ ایک کافی دن ہو گئے میں نے چھوڑی ہوئی ہے, یہ بھی کچھ اور بھی چھوڑا ہوا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ سبزیاں پھل اس سے مطلب اور بھی میں نے الحمدللہ کئی فوائد نوٹ کیے اس کے جو ایک بدن کو حاصل ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ کریم نظر بد سے بچائے اور اپنی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرنے کی توفیق دے. تو یہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر بے ضرر ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. مجھے یہ تل اور خشخاش اور ڈالے نا تو مجھے مطلب وہ یہاں گلے میں تکلیف شروع ہو گئی رات, یعنی اٹھ نیند میں میں اٹھوں تو میرے کو تکلیف, آنکھ کھلے دو پھر اٹھوں تو تکلیف. تو پھر آہستہ آہستہ یہ تکلیف ریلیز ہونے لگی. تو یہ 2-4 دن یہ رہا, میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, کیونکہ اس طرح کی تکلیف ہوتی تھی مجھے. تو میں نے پہلے بھی کئی بار اس میں اینٹی بایوٹک استعمال کی ہے. میں نے کہا مرے یار یہ کیا مسئلہ ہو گیا, رمضان شریف کے آمد آمد ہے, رمضان شریف میں کچھ دن پہلے یہ ہوا تھا. پھر میری توجہ ہو گئی, میں نے کہا یار میں اس میں تل استعمال کر رہا ہوں, تل گرم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تل خشخاش اور ان چیزوں کا کوئی سائڈ ایفیکٹ نہ ہو. تو ہم نے تل مائنس کر دیے, خشخاش کو باقی رکھا اور باقی چیزیں سب باقی رکھی, تل مائنس کیے, الحمدللہ گلے کا درد میرا صحیح ہو گیا, اب نہیں ہو رہا. اس لیے کبھی ایسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو باری باری ایک ایک چیز سوچ سوچ کر اس میں کم بھی کی جا سکتی ہے, جو اس کا ماہر ہو سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات ماہر کو بھی پتا نہیں چلتا کہ اس چیز سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی. اس میں یہ تجربات کرنے پڑتے ہیں, اور چیزوں میں بھی تجربات کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے فلا چیز ہو رہی ہے, غذائیں کھا رہا ہوں اس میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جو لباس پہن رہا ہوں یہ مجھے خارش پہلے نہیں تھی, یہ مجھے خارش کیوں ہو رہی ہے. تو بعض اوقات یعنی ایک آدمی کا ایسا قصہ ہوا تھا کہ اس کو خارش تھا, پیسے والا آدمی. اب وہ ڈاکٹر لوگ بےچارا اپنے طور پہ دوائیں دے رہے تھے, تو اب اس کو بس وہ عارضی فائدہ خارش گلے کی طرف, وہ خارش چھوڑتی نہیں تھی. پھر یہ کسی ملک گیا علاج کے لیے اور وہاں اپنا درد بیان کیا, میرے کو خارش جاتی نہیں ہے گلے پر, پچھلے حصے میں خاص کر بہت خارش ہوتی ہے, کیا کروں. تو وہ کوئی سمجھدار ماہر ڈاکٹر ہوگا, اس کی توجہ چلی گئی ہوگی, اس نے کہا کہ آپ روز کپڑے تبدیل کریں اور دھلاوا پہنے, زیادہ دیر ایک کپڑے ایک لباس نہ پہنے. تو اس نے یہ ترکیبیں شروع کی تو اس کی خارش ٹھیک ہو گئی. تو اس نے بتایا کہ تمہارے کندھے پر کپڑے کا جو کالر ہے اس پہ میل جمتی تھی, یہ میل تمہاری اس گردن سے ٹچ ہوتی تھی اس سے تمہیں خارش ہوتی تھی. تو وہ الرجی تھی اس کو, تو اس لیے وہ جب اس چیز یہ چیز ہٹ گئی اس کو ٹھیک ہو گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے.
ایسا ہی ایک ملتا جلتا واقعہ میں عرض کروں, ایک اسلامی بھائی تھے, ان کی گردن پر بھی یہی خارش کا پرابلم تھا,
اور وہ دوائیں کھائیں, بہت کچھ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی, لیکن ان کا وہ علاج ختم نہیں ہو, بیماری ختم نہیں ہوتی, خارش خارش. اب ان کی خارش کا پتہ کیسے چلا؟ کہ کسی نے توجہ دلائی یا ان کی توجہ ہوئی. یہ جو تعویذ پہنتے تھے نا, اس تعویذ کی جو ڈور تھی, اس ڈور کے اندر جب کسی نے ان کی توجہ دلائی گئی, جب انگلی پھیری نا تو اس میں سے کتنا میل نکلا, تو اس میل کی وجہ سے ڈوری کے ان کی گردن کے اوپر یہ خارش کا ہو گیا. تو یہ ڈور بھی جو تعویذ پہنتے جو ہم لوگ, اس کی جو دھاگا ہوتا ہے, اس کو بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ بھی
دھو لیا جائے,
صاف ستھرا رہنا چاہیے,
دھونا چاہیے اس کو, میل جمع ہوتا رہتا ہے, یہ دھلتا نہیں ہے.
تو توجہ ہی کی بات ہے کہ توجہ پڑنی چاہیے.
مجھے تجربہ ہے کہ مطلب جیسے بستر پر سونے سے خارش خارش خارش, پھر بستر جیسے ہٹا لیا وہ اپنی چٹائی کہ یار یہ پرانی ہو گئی, اس میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, میل جم گیا ہے, یا چادر اوڑھتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو یہ جب ہٹاتے ہیں تو یہ سیٹ ہو جاتا ہے معاملہ. دھو لیا جائے, دھوپ میں ڈال دیا جائے.
آپ کے کہنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دواؤں کی طرف فوراً جانے کے بجائے اس کے اسباب پر غور کیا جائے, کہ اگر اسباب سامنے آ جائیں تو اس کے سبب کو دور کرے تو بیماری دور ہو سکتی ہے, مسئلہ دور ہو سکتا ہے.
دوا سے حل نہیں ہوتا مسئلہ جب تک یہ زخم میں کانٹا ہے. زخم کیسے صحیح ہوگا؟ مرہم لگانے سے. عارضی طور پہ سکون ملے گا. تو اب یہ کہ جب ایک چیز کچ ہو رہی ہے, خارش ہو رہی ہے, اور دوا کیا کرے گی اس میں؟ وہ چیز ہٹا دو, اب دوا کی حاجت بھی نہیں ہے. تو کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہو نا, وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے گا. عام طور پہ ان کو یا تو توجہ نہیں ہوتی, یا اپنے گاہک کو چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا ہوگا. یہ بتا دوں گا اپنے کو پیسہ کیا ملے گا, گاہک تو چلا جائے گا. یہ واللہ اعلم سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ.